بھر میں بسنے والے مکتب اہل بیت کے پیروکار امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے نمونے اور مصداق ہے، اور ہمیں 100% اپنے امام کے کلام پر اسی طرح اعتبار اور ایمان ہے ہمارا جس طرح خدا اور رسول کے قول پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور وہ فرمان ہے امیر المومنین کا، بقیت السیف اصلب و اکثر۔ بقیت السیف، بقیت السیف یعنی تلوار کی زد سے بچے ہوئے لوگ۔ جی، تلوار چلی ایک قوم کے اوپر یا ایک مجمع کے اوپر اور بہت ساروں کو تحقیق کیا گیا، اس تلوار کی زد یا وار سے جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور وہ مضبوط اور مستحکم بھی ہوتے ہیں۔ بقیت السیف اکثر و اصلب۔ مختلف ادوار کے مشکلات، یہ مکتب اہل بیت اور اس کے پیروکار جن مشکلات سے دوچار رہے ہیں، مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں وہ مشکلات مختلف رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ مکتب، یعنی جس یلغار یا جن سازشوں کا شکار ہے، انتہائی خطرناک یعنی بین الاقوامی، ابھی تو یہ صرف شک نہیں ہے، خدشہ نہیں ہے، 100% یقین کی حد تک اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بالعموم اور ملکی سطح پر بالخصوص مکتب اہل بیت کو دبانے، اس کو داغدار کرنے، اس کے حقیقی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ٹھیک ٹھاک بجٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اس کے اوپر۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میری الگ ہے، آپ میں سے ایک ایک فرد کی الگ ہے، کہ اس یلغار کو اور اس حملے کو اور اس سازش کو ناکام بنانے کی، سر جوڑ کے بیٹھیں ادارے، سر جوڑ کے بیٹھیں انجمنیں، سر جوڑ کے بیٹھیں علماء، سر جوڑ کے بیٹھیں مجالس کے بانیان، سر جوڑ کے بیٹھیں اور کوشش کریں کہ مکتب اہل بیت کو ناکام، کمزور کرنے یا اس کو داغدار کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کس طرح ناکام وہ بنایا جائے۔ سب سے مہم اور سب سے مؤثر اور خطرناک ذریعہ جس کے ذریعے مکتب کو داغدار کرنے یا کمزور کرنے کوشش کی جا رہی ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا جہاں آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ صلاحیت دی ہے، آپ کے پاس بھی یہ سہولت موجود ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی سوشل میڈیا کو دشمن کے خلاف آپ استعمال کریں، اور وہ اس صورت میں استعمال کر سکیں گے جب آپ مکتب اہل بیت کے عقائد اور اس کے فرائض سے آگاہ ہوں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے بڑا علمی، فاقد شیء معطی شیء نہیں ہوا کرتا، جس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا۔ ایک چیز آپ کے پاس ہوگی تو دوسروں کو دیں گے، ایک چیز جب آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ آپ دوسروں کو وہ کیا دیں گے۔ ابھی اربعین کی آمد ہے، اربعین کی زیارت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحب مطالعے ہے، شیعوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، مستقل طور پر کتابیں لکھی ہیں نواسۂ پیغمبر کے قیام کے مقصد کے بارے میں کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا۔ شیعوں نے بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت نے بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور مختلف موضوعات پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی ایک باب یا فصل یا چیپٹر کے طور پر اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا۔ ایک تو خود نواسۂ پیغمبر نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اپنے اس مقدس قیام کے ہدف کو بیان کیا ہے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، میرے قیام کا مقصد امت جد کی اصلاح ہے. اصلاح وہاں وہ کی جاتی ہے جہاں بگاڑ ہو. آپ کو بگاڑ نظر آ رہا تھا، آپ نے مدینہ چھوڑا، نانا کی قبر، ماں کی لحد چھوڑی، یہ نانا کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین میں ایک جملہ کہا ہے، فرمایا ہے، میرا خیال میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور خصوصاً میں دوبارہ دہراؤں گا، ادارے، مختلف مساجد میں بنی ہوئی انجمنیں یا ٹرسٹ اور ٹرسٹی حضرات، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین میں نواسۂ پیغمبر کے قیام کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا، ہم کیا کریں تاکہ نواسۂ پیغمبر کے قیام کا یہ مقصد پورا ہو. اس میں نواسۂ پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام مخاطب ہیں اللہ تعالی سے، وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِيَرَتِ الضَّلَالَةِ. بدل مُحْجَتَهُ فِيكَ، امام نے، مظلوم کربلا نے اپنی جان کی قربانی پیش کی، فِيكَ تیری راہ میں، تیری خوشنودی کے لیے، بلکہ مجھے عرض کرنے دیں، اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی اور جان سے بھی زیادہ قیمتی جب نکلنے لگے مدینے سے، مخلصوں نے آ کے مشورہ دیا، آپ نہ جائیے، عراق نہ جائیے، عراقیوں نے نہ آپ کے بابا سے وفا کی ہے نہ آپ کے بھائی سے. آپ نے فرمایا میں کل تک غور کروں گا تمہارے اس مشورہ اور تجویز پر. دوسرے دن دوبارہ وہ آئے تو دیکھا کہ نہیں، نواسۂ پیغمبر نے تیاری مکمل کر لی ہے، اور صرف خود تیار نہیں ہوئے بلکہ بنی ہاشم کی خواتین مقدرات عصمت و طہارت بھی آمادہ یہ سفر ہیں. عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا غور کروں گا، آخر اسی نتیجے پر پہنچے کہ مدینہ سے نکلنے لگے ہیں. فرمایا ہاں کیا کروں، تمہارا مشورہ ہے کہ میں مدینہ سے نہ نکلوں، میرے نانے کا حکم یہ ہے کہ میں مدینہ چھوڑوں. پھر عرض کیا گیا اگر نانے کا حکم ہے اور نانا کی دین کی پاسداری اور اس کی حفاظت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے آپ کا نکلنا ضروری اور ناگزیر ہے، فما حملک لہؤلاء النسوة، ان مخدرات کو ساتھ لے جانے کی کیا وجہ ہے، ان کی ساتھ لے جانے کی کیوں ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا شاء اللہ ان یراہن صبایا، یعنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جہاں میری شہادت اور میری قربانی ضروری ہے، وہاں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ نبی کی نواسیاں اور علی کی بیٹیاں قید ہوں، اس کے بغیر یہ میرا مشن مکمل نہیں ہوگا، میری شہادت کا مقصد اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کی بیٹیاں ساتھ نہ ہوں، اور دربار یزید میں علی کی شیر دل بیٹی اپنا خطبہ نہ سنائے. وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ، اپنی جان قربان کر دی، فی کہ تیری راہ میں، کیا مقصد تھا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ نواسۂ پیغمبر اپنی اس قربانی کے ذریعے تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، ان کی جہالت کو دور کریں. وَحِيَرَتِ الضَّلَالَةِ، اور ضلالت اور گمراہی کی جو سرگردانی ہے اس سے ان کو نکالیں. سوچنے کا مقام ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کوئی نصاب بنایا، وہ نصاب پڑھایا اور دنیا کو دیا، جی تو یہ عقائد کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں، فروع دین کے بارے میں، کتنے لیکچر دیے نواسے پیغمبر نے وہاں دین کے بارے میں، اصول دین کے بارے میں یا وہ فروع دین کے بارے میں، دو محرم سے لے کر خطبے ضرور دیے ہیں، مکہ میں بھی خطبہ دیا ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان میں بھی دیا ہے، مکہ اور کربلا کے درمیان میں بھی دیا ہے، اور خود مکے کے اندر بھی دیا ہے۔ ان تمام خطبوں کو پڑھیں، اللہ رحمت فرمائے صادق نجمی پر جو 4-5 سال پہلے مرحوم ہو گئے، اور اللہ تعالی سلامت رکھے اور طول عمر عطا فرمائے مولانا علی مرتضی زیدی کو، جنہوں نے صادق نجمی کے ان خطبات کا ترجمہ کیا جو انہوں نے یکجا کیے ہیں، سخنان امام حسین کے نام سے انہوں نے امام حسین کے ان خطبہ کو یکجا کیا ہے جو آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا تک، اور روز عاشور آپ نے خطبہ دیا ہے، اور علی مرتضی زیدی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اصل فارسی کا نام سخنان امام حسین ہے، اور اردو ترجمہ کا جو نام ہے وہ خطبات امام حسین ہے۔ ان تمام کو دیکھیں، اپنے قیام کو مقصد کو بیان کیا، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا ہے، امیر مومنین کے فضائل کو بیان کیا ہے، لیکن سارا دین، اصول دین اور فروع دین کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ صادق آل محمد کا مقصد یہ ہے، اور خود بھی اپنی زندگی میں یہ اس قسم کے مجالس منعقد کرتے رہے، امام رضا علیہ السلام بھی اس قسم کے مجالس منعقد کرتے رہے، امام موسیٰ کاظم اپنی شہادت سے پہلے وصیت فرماتے ہیں، فنڈ مقرر فرماتے ہیں، یہ اس فنڈ کو اتنے پیسے یا اتنے دینار اس کو منا میں، جی 10, 11, اور 12 ذی الحج کو جب دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جب منا میں جمع ہوں، وہاں اس رقم کو عزاداری سید و شہداء میں خرچ کرو۔ یہ مقصد ان مجالس میں پورا ہوگا جو کہ یکم محرم سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک جو ایام عزا میں مجالس منعقد ہوتی ہیں، ان مجالس میں دین کو بیان ہونا چاہیے، ان مجالس میں شیعہ عقائد کو بیان ہونا چاہیے، ان مجالس میں فرائض کی اہمیت کو بیان ہونا چاہیے، ان مجالس میں محرمات کی سنگینی اور اس کی قباحت کو بیان ہونا چاہیے، اخلاقیات کو بیان ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا نکاح طلاق کے مسائل بھی یہیں بیان ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا اجتماع یہیں پر ہے۔ اور یہ مسئلہ جتنا اس کو بیان کیا جائے کم ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، جمعہ کے خطبے میں بھی یہ مسئلہ میں دہرا رہا ہوں، ہادی ٹی وی پر جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی دنیا بھر سے یہ سوال آتا ہے، میں چیخ چیخ کے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے۔ وہ ذرا سا میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، خاتون عدالت پہ پہنچ جاتی ہے طلاق کھلا لینے کے لیے۔ اچھا، عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے طلاق مرد کو کا اختیار مرد کو دیا ہے، شاید خاتون کو بھی خلع لینے کا حق ہے، اور جو میاں ہے وہ طلاق دینے کا پابند ہے، ایسا نہیں ہے۔ خلع کا مطلب یہ ہے کہ خاتون میاں سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اس نے حق مہر ابھی ادا نہیں کیا، مثال کے طور پر وہ کہتی ہے میں حق مہر معاف کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے طلاق دے دیں، جان چھوڑے میری آپ کی بنتی نہیں ہے، یا بالفرض اگر طلاق وہ مہر ادا کر چکا ہے، وہ پیشکش کرتی ہے اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو۔ خلع کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی پیسے لے کے، پیسے دے کے میاں سے، شوہر سے طلاق لینا، ڈیمانڈ کا حق رکھتی ہے، مطالبے کا حق رکھتی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، آگے چاہے تو وہ معاوضہ لے کے، پیسے لے کے طلاق دے، چاہے نہ دے، سیدھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور عدالت بھی کوئی دیر نہیں لگاتی اور ایسی طلاق جاری کر دیتی ہے جو سراسر قرآن کی آیت نمبر، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے خلاف ہے۔ اچھا، اور پھر وہ اہل سنت کے دیکھے دیکھا دیکھی، اچھا آغا صاحب وہ پہلی طلاق جاری کر دی ہے، دوسری بھی جاری کر دی ہے، ابھی تیسری جاری نہیں کی ہے، یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے یہ پہلی طلاق جاری کی ہے، دوسری طلاق جاری کی ہے؟ ہاں بیوی کو فارغ کرنا چاہتے ہو، ایک مرتبہ سجدہ طلاق جاری کرو باشرائط، جی جب عدت گزر جائے تو مکمل علیحدگی ہوگی، اور یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور نامحرم ہوں گے، اجنبی اور نامحرم ہوں گے۔ کل بھی ایک خاتون کا فون آیا کہ وہ عدالت سے میں نے طلاق لے لی تھی، انتہائی دکھ ہوتا ہے، رونے کا مقام ہے، عدالت سے طلاق لے لی تھی اور عدالت سے طلاق لے کے آگے میں نے شادی بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، لیکن صیغے جاری نہیں ہوئے۔ میں نے کہا کہ آپ وہ جو اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اس کو ہم ناجائز اولاد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ نے ایک غلط اور باطل طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے آگے دوسری شادی کی ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ طلاق نہیں ہے، عدالت والی طلاق قرآن کے خلاف ہے، آپ 100% اسی شوہر کے نکاح میں ہیں، اور آج کے بعد وہ دوسرا بندے خدا جس سے نکاح ہوا تھا وہ فل نامحرم ہے، فل نامحرم ہے۔ میں نے بلایا تھا، ہاں دفتر میں آ جائیں، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح وہ نیا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وہ پہلا اگر وہ طلاق دینے پر راضی ہو اور وہ طلاق دے، وہ پھر عدت گزارے، پھر نیا نکاح کرے، وہ بھی کسی اور مجتہد کی طرف۔ اچھا اور پوچھا میں نے کہ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ کسی کی نہیں کرتے۔ ایک عجیب مصیبت ہے، کسی کی نہیں کرتے۔ ابھی حج پہ ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ ریٹائرڈ کوئی کمانڈر ہیں، وہ اپنا کوئی کالج بھی چلاتے ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ آخر تک ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے، تقلید نہیں کرتے۔ اچھا میرے کمرے میں آ کے پوچھتے تھے، آقا صاحب حج کے دوران ایسا ہو گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ شیطان کو کنکریاں مارتے وقت یہ ہوا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں مجھے جو مسائل آتے تھے ظاہر ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کی روشنی میں، مناسک حج میں دیکھ کے، وہ آغا خامنائی کا بھی وہ رسالہ میرے پاس ہوتا ہے، آغا سیستانی کا بھی ہوتا ہے، اور تقریباً ایک کتاب ہے مناسک مراجع کے نام سے، ایک کتاب کے اندر 10 یا 12 ہمارے مجتہدین کے مسائل ہیں حج سے متعلق، وہاں سے دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اور اگر بالکل نیا مسئلہ پیش آیا ہے جو پہلے نہیں تھا، پھر ہم فون کرتے ہیں، کبھی نجف فون کرتے ہیں، کبھی قم فون کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں، مجھ سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں تقلید نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہی تو تقلید ہے، اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو جو مسئلہ آپ کو پیش آیا ہے وہ خود قرآنی آیات سے سمجھو یا روایات سے سمجھو۔ جب آپ قرآنی آیات کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور روایات کو بھی نہیں سمجھ سکتے تو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، راستہ ہے دین پر عمل کرنے کا، اور وہ تقلید ہے، وہ تقلید نہیں کرتے۔ تقلید بھی کسی کی نہیں کی ہے، میں نے بلایا تھا، ہاں وہ نہیں آئے، اب کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ کلپ آپ نے دیکھی ہوگی، طنز کرتے ہیں علماء کرام پر، فلان جی قبلہ قم کا پڑا ہوا ہے، فلان نجف کا پڑا ہوا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے یہ ابلیس عرش سے پڑھ کے آیا تھا۔ پھر کس کے پاس جا کے یہ مسائل کون بتا سکتا ہے؟ جس کو اپنا وضو نہیں آتا وہ آپ کو دین کے مسائل بتائے گا، نماز کے مسائل بتائے گا، طلاق کے مسائل بتائے گا، نکاح کے مسائل بتائے گا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے آج کے دور میں کہ مکتب تشیع کو پڑھیں۔ الحمدللہ براہ راست عربی اردو میں بھی وہ کتابیں لکھی گئی ہیں، فارسی اور عربی میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، یہ آپ کے پاس ہی، یہ محمد علی بک ایجنسی ہے، وہاں سے عقائد کو پڑھیں، مکتب تشیع کے مسلمات کو پڑھیں، اور پڑھ کے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا دیں، جس طرح وہ گمراہ کن باتیں پھیلا رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا آپ اپنی توانائیاں خرچ کریں مکتب اہل بیت کو بدنامی سے بچائیں. اس وقت کھلونا بنا ہوا ہے مکتب تشیع, کھلونا. فروع الدین میں پہلے فرع کے طور پر نماز کو بیان کرتے ہیں, نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نماز کا, وہ کوئی کہتا ہے کہ نماز شہید ہو گئی, کوئی کہتا ہے امام حسین نے قائم کر دی ہے, یہ مذاق ہے. قرآن نماز کے ساتھ قرآن وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مکتب تشیع کی روح کو سمجھیں اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کریں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ کے شامل حال ہوگی. ایڈوانس پہلے سے امام نے اس آدمی کے حق میں دعا کی ہے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو حاصل کر کے آگے پھیلائے. پہلے سے دعا کی ہے. امام نے فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا, اللہ رحمت نازل فرمائے اس آدمی پر جو ہمارے امر کا احیاء کرے. مولا آپ کے امر کے احیاء کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. ہاں امام کے فرمان پر عمل کریں ہم سب مل کے, تاکہ امام کی دعا ہمارے شامل حال ہو جائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سورہ طارق میں ہے والوزن یوم اذن الحق. علم میرے بزرگوں اور عزیزوں دو قسم کا ہوتا ہے. علم اور معرفت میں کچھ علمی فرق ہے, وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاتا کہ علم اور معرفت میں کیا فرق ہے. سربستہ طور پر علم کی دو قسمیں ہیں, معرفت کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک علم اور معرفت وہ تفصیلی ہے, تفصیلی. ایک علم اور معرفت اجمالی, سربستہ سربستہ. جس نے اس بلڈنگ کو بنایا ہے, اس کا نقشہ بنایا ہے, وہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل سے جانتا ہے کہ اس بلڈنگ میں کیا کچھ اور کتنے مقدار میں جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے. سفرا صاحب بیٹھے ہیں اس کے, ہاں بنیاد سے جن کی مساعی شامل ہیں اور بھی ہمارے ٹرسٹی حضرات ہیں جی, وہ حسین کمال جو ہے وہ انہوں نے نقشہ بنایا ہے. ان کو پتا ہے کہ اس میں کتنا سریعہ استعمال ہوا ہے, سیمنٹ اس میں کتنا ہے, ریت کتنی ہے, لکڑی کتنی ہے. ایک بلڈنگ, یا ایک خاتون خانہ سالن بناتی ہے, یا کوئی حکیم معجون بناتا ہے, شربت بناتا ہے, اس کو تمام اجزاء ترکیبی کا پتا ہے کہ فلان چیز کتنی ہے, فلان چیز کتنی ہے, فلان چیز کتنی ہے. اس کو کہتے ہیں تفصیلی علم. ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کی تیاری میں کون سی چیز کتنی مقدار میں اور کس معیار میں استعمال ہوئی ہے. یہ تفصیلی علم ہے, کیونکہ اس کا تفصیلی علم ممکن ہے. بعض چیزوں کا تفصیلی علم اور تفصیلی معرفت وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا. سربستہ ایمان کافی ہے. سربستہ ایمان یعنی اختصار کے ساتھ سربستہ ایمان کافی ہے. اللہ کی معرفت ضروری ہے. اول الدین معرفت الجبار و آخر الامر تفویض الامر الیہ, امیر المومنین کا فرمان ہے. اول الدین, دین کا خشت اول اور پہلی اینٹ وہ اللہ تعالی کی معرفت ہے, اور دین کا جو آخری قدم ہے یا مسئلہ, اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, یہ قرآن کی آیت ہے نا. نہج البلاغہ میں بھی فرمایا اول الدین معرفتہ, دین کی پہلی اساس وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. ہم سب الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جیسا ہے ویسا اس کو سمجھنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے, کیونکہ اللہ جو کہ عین علم ہے. یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ مکتب اہل بیت کا قابل فخر طرۂ امتیاز ہے کہ اللہ کا علم عین ذات خدا ہے. اللہ کی قدرت عین ذات خدا ہے، اللہ کی حیات، اللہ کا ادراک عین ذات خدا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ علم، اللہ تعالی علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ علم ہے، وہ کہلائے گا عالم۔ عالم رسول اللہ عالم ہے، امیر المومنین عالم ہے، آپ کے 11 فرزند نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، فرمایا حقیقی عالم ہم ہیں، ہمارے سارے شیعہ وہ متعلم ہیں، وہ علماء ہیں۔ اللہ، صرف اللہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اللہ علم، اللہ حیات، اللہ قدرت، کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اللہ کی حیات، خدا کی ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خدا عین علم ہے، خدا عین حیات ہے، خدا عین قدرت ہے، اور یہ تینوں چیزیں خدا کی، اس کا علم، اس کی حیات اور اس کی قدرت، یہ لامحدود ہے، لامتناہی کہیں یا لامحدود ہیں۔ انسان چاہے وہ کتنا بھی مغز متفکر ہو، اس کی سوچ، ادراک اور تعقل کی جو طاقت ہے وہ محدود ہے، وہ محدود ہے، اور کبھی بھی وہ لامحدود محدود کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے خدا جیسا ہے ویسا اس کو پہچاننا بشر کی بس سے باہر ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم صل علی محمد و آل محمد، فرمایا ہے آپ نے کہ خدا نظر نہیں آ سکتا، لیکن خدا کو اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور اس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ خدا نے خود فرمایا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، خدا فرماتا ہے میں اپنی قدرت کی نشانیاں وہ دنیا کے کونے کونے میں بھی میں نے بھر دی ہیں، اور تمہارے سراپا میں، سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے سراپے میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں میرا پتہ بتائیں گی، ان کے ذریعے خدا کا کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ تم اپنے اماموں کی دعاؤں میں، نہج البلاغہ میں، صحیفہ سجادیہ میں، اصول کافی کے خطبات میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سن کے اور پڑھ کے، کچھ کے صفات ثبوتیہ ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت خدا میں ہے، علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے۔ کچھ صفات ہیں جن کی خدا سے نفی کی جاتی ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ان کو سلبیہ کہا جاتا ہے۔ صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو پڑھ کے اور سن کے لا محالہ یقینی طور پر تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا ایک تصور موجود ہوگا۔ ایک ناگزیر بات ہے، جب اصول کافی کو پڑھیں گے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے خدا کی صفات ثبوتیہ میں سے، یعنی جس صفت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفت اللہ کی ذات میں ہے، سمیع، سننے والا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سمیع بصیر لا بے شحمن، وہ دیکھنے والا ہے لیکن تمہاری طرح وہ کسی چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا، سمیع لا بعظمن، وہ سنتا ہے لیکن تمہاری طرح کسی ہڈی کے ذریعے نہیں ہے۔ عقائد کی کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے خدا کے سمیع ہونے کا مطلب، یعنی سننے والا، یعنی وہ آوازیں جو سنائی دیتی ہیں ان کا خدا علم رکھتا ہے۔ خدا کے سمیع ہونے کا مطلب یہ ہے، بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ دیکھنے والا ہے، ہمارے ذہن میں یہی دیکھنا یا دکھائی دینا آتا ہے، جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پنکھے کو اور چھت وغیرہ کو، پلرز کو ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا علم اس کا علم رکھتا ہے.
ان خدا کی صفات کو دعاؤں میں خطبوں میں سن کے اور پڑھ کے لازمی طور پر تمہارے ذہن میں اللہ کا ایک تصور آتا ہے، لیکن تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ نہیں ہے جس کا تم نے تصور کر رکھا ہے. وہ تمہاری عقل کی تخلیق ہے، وہ تمہاری ذہن کی تخلیق ہے، وہ تمہارے ذہن اور سوچ کی طاقت سے اللہ تعالی کی ذات بالاتر ہے.
رسول خدا کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے بس سے باہر ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہماری بس سے باہر ہے. وہ جو خطبہ نہج البلاغہ کا جو تیسرا خطبہ ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو کلام امیر المومنین نہیں مانتے، اس میں آپ نے صاف صاف فرمایا ہے لقد تقمصها ابن ابی قحافہ. ابی قحافہ حضرت ابو بکر کے والد کی کنیت تھی.
ابو قحافہ کے فرزند نے لقد تقمصها، یہ خلافت کا جو پیرہن ہے اس کو انہوں نے زبردستی پہن لیا ہے. وہ یعلم، اور اس کو پتا ہے، ان کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ علی کیا ہے.
وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلِّ الْقُطُبِ مِنَ الرِّحَا. یہاں تو کراچی کمپنی میں وہ یہ دانے گندم وغیرہ پیسنے کی مشین ہے نا، یہ ابھی بجلی والی مشین ہے، وہ پرانے زمانے میں یا آج بھی وہ چکیاں آپ نے دیکھی ہوں گی جو پانی سے چلتی ہیں، اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے وزنی، ایک پارٹ کو زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے بڑی مضبوطی سے، اور اس کے اندر سوراخ کر کے اس میں ایک کیل جو ہے نا اس میں اس کو ٹھوس دیتے ہیں، وہ بھی بڑی مضبوط، اور ایک پارٹ اوپر رکھتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتا ہے، اور اوپر کے پہاڑ کو سوراخ کو اس کیل کے اندر جو ہے نا وہ رکھ دیا جاتا ہے. یہ کیل جتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی چکی مضبوط ہوتی ہے. کیل اگر ہل گئی یہ پارٹ باہر نکل سکتا ہے اور آس پاس بیٹھے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں.
وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرِّحَا.
دیکھیں کیا فرماتے ہیں، علی کی جو شان علی خود بیان کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا فرد اس طرح بیان.
وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ، ان کو ٹھیک ٹھاک پتا ہے، أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرِّحَا، خلافت کے لیے علی اتنا ضروری ہے جتنا چکی کے لیے کلی ضروری ہے.
جس طرح
قطب وہی کلی.
اچھا آگے، ینحدر عنی السیل لا یرقا الی الطیر. یہ آپ کو جملہ سنانا مقصد ہے. یہ نہیں فرماتے مجھ سے علم اور حکمت کے چشمے بہتے ہیں، نہیں.
ینحدر عنی السیل، مجھ سے علم اور حکمت کے سیلاب،
ہاں سیلاب بہتے ہیں مجھ سے.
لا یرقا الی الطیر، یعنی کسی کے فہم اور ادراک کا جو پرندہ ہے وہ پر مار کے میری بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا،
یعنی میری عظمتوں کو، میرے علم کو، میری قدرت کا کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ رسول خدا نے فرمایا ہے، یہ کوئی مبالغہ یا کوئی کنبہ پرستی نہیں ہے.
یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، خدا کو یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. وما عرفنی الا اللہ وانت، مجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. وما عرفک الا اللہ وانا، تجھے یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے پہچانا ہے.
جی اللہ کی حقیقت کیا ہے اس کو تفصیل سے ہم نہیں سمجھ سکتے. رسول کی حقیقت کیا ہے، علی کی حقیقت کیا ہے، ہاں اس کا ادراک ہمارے بس سے باہر ہے. سربستہ طور پر ایمان کافی ہے، اللہ کی ذات پر اتنا ایمان لانا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی، ایک زندہ عالم اور قادر ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ صفات خدا کی طرف ان کو نسبت دی جا سکتی ہے؟ ان صفات کو خدا کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. علم عین ذات خدا ہے، حیات عین ذات خدا ہے، قدرت عین ذات خدا ہے. اتنی بات بھی سمجھ آ جائے انشاءاللہ ہم کہلا سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے خدا کی معرفت حاصل. سربست ایمان کافی ہے. دین کی بہت سارے مسائل ہم تفصیل کے ساتھ ان کو نہیں سمجھ سکتے، اجمالی علم کافی ہوتا ہے. میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، والوزن یومئذن الحق، روز قیامت اعمال کا تلنا برحق ہے، اعمال تلیں گے. اچھا جی، میت کو بھی جب آپ سپرد خاک کرتے ہیں دو دفعہ تلقین پڑھتے ہیں، دو دفعہ، اس میں بھی ان الموت حق والجنت حق والنار حق وتطاير الكتب حق وسؤال منكر ونكير حق، اس کے بعد کیا سمجھاتے ہیں اور سناتے ہیں اپنے مرحوم یا مرحومہ کو؟ والمیزان حق، اعمال کا تلنا بھی برحق ہے. یہ جو میں گفتگو کی صورت میں عمل انجام دے رہا ہوں نا، یہ عمل تلے گا. اگر گفتگو سچ ہے اور برحق ہے، یعنی قرآن اور رسول اور اہل بیت رسول کے مستند روایات کے مطابق ہے، یہ میری گفتگو ترازو کے اس پلڑے میں رکھی جائے گی جس میں نیکیاں رکھی جائیں گی. اور اگر خدا نخواستہ غلط گفتگو ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، مسلمات مکتب تشیع کے خلاف ہے، یہی گفتگو یہ ترازو کے اس پلڑے میں رکھی جائے گی جس میں برائیاں رکھی جاتی ہیں. اسی طرح آپ جو بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، یہ میں بولنے کا عمل انجام دے رہا ہوں، آپ سننے کا عمل انجام دے رہے ہیں. آپ اگر حق اور سچ سن رہے ہیں، آپ کا یہ عمل ترازو کے اس پلڑے میں رکھا جائے گا جس میں نیکیاں. جھوٹ سن رہے ہیں، ہاں دھوکہ دہی سن رہے ہیں، ہاں، اور پھر ایسا آدمی جس کے بارے میں وہ کلیئر سب کو پتا ہے کہ مسلمات مذہب تشیع کے خلاف بولتا ہے، اس نے اعتراف کیا ہے، انگوٹھا لگایا ہے کہ اب تک جو میں نے تقریریں کی ہیں غلط کی ہیں، آئندہ اسی غلطی نہیں کروں گا، اس کی مجلس میں بھی ابھی تک لوگ جاتے ہیں. قرآن کا حکم ہے، جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو، جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہو، وہاں اٹھ جاؤ، وہاں سے اٹھ جاؤ. غلط بیانی، جھوٹ اور غیبت کی حوصلہ افزائی کرنے والا خود غیبت کرنے والے سے بھی زیادہ گناہگار ہوتا ہے. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. وہ ایک بندہ، آپ نے بھی یقیناً سنا ہے، کہتے ہیں مذاق اڑایا جا رہا ہے، بین الاقوامی طور پر تشیع کا مذاق اڑایا، یعنی گنتی کے چند لوگ ہیں جنہوں نے شیعہ عقائد کو شیعوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، گنتی کے چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے یعنی ہماری فقہ کی کتابوں میں ہماری عبادات کا طریقہ پڑھا ہے، ہمارے نکاح طلاق کا، ہماری تجارت کا اور دوسرے مسائل کو پڑھا ہے. ورنہ اکثر لوگ تشیع کو انہی مجالس سے جو کلپ وغیرہ وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تشیع یہی ہے. وہ ایک بندہ خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ اسلام ہے، یہ کلمہ اسلام ہے، جو ان شہادتین کا اقرار کرے وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفۃ بلا فصل، یہ ایمان کا کلمہ ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اسلام ہے، اس کے بغیر انسان. وہ اس دن ایک صاحب، وہ مولانا اسحاق مدنی مرحوم کی ایک بات نقل کر رہے تھے کہ مسلمان بننے کے لیے جن باتوں کا اقرار ضروری ہے، ان میں سے کسی کے انکار کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کسی بات کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ مسلمان بننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کافی ہے۔ اچھا جی، مومن بننے کے لیے علی و ولی اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، پتنے کتنے لاکھ لوگوں نے اس بات کو سنا ہے اور شیعوں کا یقیناً مذاق اڑایا ہوگا، آدم کے پاس اسلام تھا، ابلیس آدم تک پہنچ گیا، ہے نا، قرآن میں ذکر ہے نا، فَأَذَلَّهُمَا، درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور چلے گئے۔ اچھا جی، نوح کے پاس بھی اسلام تھا، ابلیس اس کے پاس بھی پہنچ گیا، حضرت ابراہیم کے پاس بھی اسلام تھا، اس کے پاس بھی پہنچ گیا۔ جب بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو شیطان سامنے آیا تھا نا ان کو روکنے کے لیے، اس کو آپ نے پتھر مارا، پھر آیا، پھر پتھر مارا، سات دفعہ آیا اور سات دفعہ آپ نے پتھر مار کے اس کو بگایا، ابھی یہ سات دفعہ پتھر حج کا حصہ بن گیا ہے۔ ہاں، وہ شیطان کو ہم وہ سات مرتبہ سات کنکریاں مارتے ہیں، حضرت ابراہیم تک بھی پہنچ گیا۔ آگے اس کا جملہ ہے، کربلا میں امام حسین کے غلام جون تک بھی ابلیس نہ پہنچ سکا۔ الحمدللہ، ہاں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد امام صادق کے جو سامعین یا نمازی حضرات ہیں وہ حقائق کو سمجھتے ہیں۔ میں نے تلگنگ میں ایک جگہ یہ پڑھا، 90% لوگوں نے واہ 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 نعرہ حیدری کی گونج میں مجھے داد دی کہ اس میں اس بندے خدا نے جون کو، امام حسین کے غلام کو، حضرت ابراہیم جو امام تھے ان سے افضل ثابت کر رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے 124,000 انبیاء معصوم ہیں، ان کی رسالت اور نبوت کا دائرہ کار کچھ بھی ہو، اپنے علاقے کے لیے ہو، صوبے کے لیے ہو، صرف گھر والوں کے لیے، بعض کے بارے میں صرف اپنے لیے بھی ہو، وہ معصوم من الخطا ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، اور سب سے آخر میں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، یہ تمام عہدے پہلے سے موجود تھے، سخت امتحانی مراحل سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ قال و من ذریتی، امامت کا عہدہ اتنا غیر معمولی اور اہم تھا، حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی، یہ امامت کا عہدہ مجھ تک محدود رہے گا یا میری اولاد میں سے بھی کسی کو ملے گا؟ اللہ کی طرف سے نہ 100% اس بات میں جواب ملا، نہ 100% نفی میں ملا جلا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ملے گا صحیح تیری اولاد میں، لیکن ان کو ملے گا جو ظالم نہیں ہوں گے۔ جو امامت حضرت ابراہیم کو اللہ نے امتحانی مراحل سے گزار کے دیا، وہی امامت رسول اکرم اور آپ کے بعد 12 اماموں تک منتقل ہوئی ہے۔ وہ جون کو امام سے افضل ثابت، جون کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، راہ خدا میں شہید ہونے والے کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جون وہ غلام ہے جو حبشی تھا، رنگ اس کا سیاہ تھا، امام نے دعا کیا اللہم بیض وجہ، خدایا ہاں اس کے چہرے کو منور کر دے، اس کا چہرہ منور ہو گیا۔ شہداء کربلا کی لاشوں میں جون کی لاش سے خوشبو آتی تھی، اس کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کو انبیاء کی برابری میں لانا صحیح نہیں ہے۔ ایک بندہ نہیں بولتا، اس کو داد دیتے ہیں، جو کہیں اس کو داد دیتے ہیں، سمجھتے جو یہاں بیٹھ جاتا ہے ہاں اس پر وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اعمال تلیں گے، ہاتھ کے اعمال تلیں گے، پاؤں کے اعمال تلیں گے، زبان کے اعمال تلیں گے، آنکھوں کے اعمال تلیں گے، کانوں کے اعمال تلیں گے، دل کے اعمال بھی تلیں گے، ایمان عقیدہ بھی تلے گا۔ عقیدہ، دو آدمی آئے تھے خلیفہ دوم کے پاس ایک مسئلہ لے کے، اب وہ مسئلہ پورا بیان کرتا ہوں تو بہت دیر لگتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک آزاد عورت کو 3 دفعہ اگر طلاق دیں تو جب تک وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق نہ دے، یہ اس کا جو شوہر ہے دوبارہ یا 4th دفعہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ تو قرآن میں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حلالے کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، نہیں، حلالے کا تصور ہے، لیکن کب؟ جب ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، پھر نکاح کرے، پھر طلاق دے دے، پھر نکاح کرے اور پھر طلاق دے دے، ایسی صورت میں پھر حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی اور سے نکاح کرے۔ یہ اللہ نے حلالے کو اس لیے لازمی قرار دیا کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے، یہ خاتون کو کھلونا بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ رک جائے۔ لیکن اہل سنت کے ہاں ایک ہی نشست میں طلاق 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 طلاق، 3 طلاقیں ہو گئی۔ الحمدللہ ابھی عقل آ گئی ہے۔ سب سے پہلے انڈیا کی کسی عدالت نے اس کو غیر قانونی قرار دیا، ابھی ہمارے پاکستان میں بھی اس کو غیر قانون قرار دیا جا رہا ہے، شکر ابھی تک کوئی مولوی بولا نہیں ہے۔ 3 طلاقیں ایک نشست میں بدعت ہیں، بدعت ہے، بے فائدہ ہے، عقل کے خلاف ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا ان سے کہ ایک خاتون کو تو 3 دفعہ طلاق کی گنجائش ہے، اس کے بعد پھر حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کنیز سے نکاح کرے اس کو کتنی دفعہ طلاق دینے کی گنجائش ہے؟ انہوں نے فرمایا مسجد میں علی ہوں گے، چلیں ان سے پوچھتے ہیں۔ یہ معمول تھا، معمول۔ امیر المومنین تشریف فرما تھے، ان سے پوچھا یہ مسئلہ، امام نے وہ زبان سے نہیں بولے، یہ انگلیوں سے اشارہ کیا، 2 طلاقوں کی گنجائش ہوتی ہے، کنیز کو 2 دفعہ طلاق دی جا سکتی ہے۔ وہ مسئلہ سمجھ گئے، نکل گئے۔ جیسے باہر نکلے انہوں نے سوال کیا کہ ایک تو ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر ان کے پاس لے کے گئے، وہ بولے بھی نہیں اور 2 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے، آپ کو اتنا ان کی باتوں پر اعتبار ہے کہ آپ نے آگ سے کوئی وضاحت بھی طلب نہیں کی اور اسی اشارے سے سوال کا جواب سمجھے؟ فرمایا اتاریفان من ہذا، یہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں کس کے پاس لے کے گیا تھا؟ ہذا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ میں نے کیا کہا تھا، ایمان تلے گا، ایمان۔ فرمایا لو وزعت السماوات السبعۃ فی کفۃ میزان، 7 آسمانوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، وہ وزع ایمان ھذا فی کفۃ اخرى، اور اس ہستی کے ایمان کو ترازو کے دوسرے میں پلڑے میں رکھو، وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علی کا ایمان ہوگا۔ سارا پا ایمان ہے، اعمال تلیں گے۔ قرآن آیت بھی کہتی ہے وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اعمال تلیں گے، روز قیامت رسول خدا کے سامنے ایک بندے کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ اب یہ وہ ترازو کس طرح کا ہوگا، اس کے وہ پلڑا کتنا بڑا ہوگا، ایک پلڑا پاکستان جتنا، پنجاب جتنا، سندھ جتنا، کیا چیز ہے یہ ترازو کس چیز کا بنا ہوا ہوگا، اس کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری۔ تفصیل سے نہیں بتایا، نہ خدا نے بتایا ہے نہ رسول نے بتایا ہے کہ وہ ترازو کیا ہوگا جس میں ایمان نمازیں تلیں گی، وہ ترازو کس طرح کا ہوگا جس میں روزے تلیں گے، وہ ترازو کس طرح کا ہوگا جس میں ایمان تلے گا سربستہ، جس طرح خدا کی ذات پر سربستہ ایمان کافی اور قابل قبول ہے، اس عقیدے پر بھی آپ سربستہ ایمان رکھیں کہ اعمال تلیں گے، نیکیوں کا برائیوں کا موازنہ ہوگا، رسول خدا کے سامنے ایک بندے کے اعمال تل رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس میں اس بیچارے کی نیکیاں ہیں وہ والا پلڑا وہ اٹھنا چاہتا ہے، اور جس میں برائیاں ہیں اس کا وزن زیادہ ہے وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔
آپ کے پاس اس بندے خدا نے اپنی پوری زندگی میں جتنی دفعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا ہوگا وہ ان حضرت کے پاس محفوظ ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔
وہ اس میں سے ساری زندگی کے درود، ہاں 100 درود، یہ تفصیل میں یہ ذکر نہیں ہے،
درود کا ثواب رسول خدا اس بندے خدا کی جب نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے وہ پلڑا جھکنا شروع ہو جائے گا اور برائیوں کا پلڑا اٹھنا شروع ہو جائے گا، ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ فإنها تحط الذنوب حتى الورق، یہ محمد اور آل محمد پر درود گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جس طرح موسم خزان کی سردی درخت کے پتوں کو۔ باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر،
اللهم صل على محمد و آل محمد۔ آپ نے فرمایا ہے اکثروا بالصلاة علیہ، صرف مجلس تک اس عمل کو، عبادت کو محدود نہیں ہونا چاہیے۔ واپس جا رہے ہیں گاڑی میں، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ آفس جا رہے ہیں، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ واپس آ رہے ہیں، خاتون خانہ گھر کے کام کے دوران، کھانا پکاتے وقت، سبزی کپڑے دھوتے وقت زبان فارغ ہے، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اکثروا بالصلاۃ علیہ، کثرت سے درود بھیجا کرو، فإنه نور فی القبر، یہ صلوات قبر میں نور ثابت ہوگا، وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اور جب آپ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے وہاں بھی نور کا کام دے گا، وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جو خوش قسمت جنت پہنچنے میں کامیاب ہوگا وہاں بھی یہ صلوات اس کے لیے نور ثابت ہوگا۔ باواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پر،
اللهم صل علی محمد و آل محمد۔
میں ان مجالس کوشش کروں گا کہ بعض قرآنی سوروں کی فضیلت، ان کی خصوصیات کو بیان کیا جائے۔ میں کچھ چیزیں نوٹ کر کے بلایا تھا آپ کو سنانے کے لیے، ہماری تمہیدی گفتگو بہت لمبی ہو گئی۔ سورہ توحید، امام محمد باقر علیہ السلام یا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس وقت کے لوگوں کی سطح فکر اتنی بلند ہوگی کہ وہ سورہ توحید اور سورہ حدید کی 6 آیات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توحید کو اور سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کو نازل فرمایا ہے۔ ایک جنگ سے فارغ ہو کے آیا لشکر اسلام، یہ لوگوں کی عادت تھی، وہ شکایتیں لگاتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کی، کہا یا رسول اللہ بہت اچھی قیادت کی علی نے، ایک کام ہمیں ان کا عجیب لگا، 40 دن یا جتنے بھی لگے اس دوران نماز کی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی امیر المومنین قل ھو اللہ ہی پڑھتے رہے، اور کوئی سورہ آپ نے نہیں پڑھا۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سورہ قل ھو اللہ ہی پڑھتے رہے ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، مجھے سورہ قل ھو اللہ سے محبت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا چونکہ تجھے سورہ قل ھو اللہ سے محبت ہے اس لیے خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ سورہ توحید کی محبت تیرے دل میں ہے۔ سورہ توحید میں وہی وہ حروف ہیں جو باقی قرآنی آیات میں ہیں۔ آیات کو، سوروں کو اگر عظمت اور فضیلت ملتی ہے تو ان میں مذکور احکام اور اس کے مضامین کی وجہ سے ہے۔ سورہ توحید کو اگر اتنی عزت ملی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ توحید قل ھو اللہ کی تلاوت کے نتیجے میں آپ کو 1/3 قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے، اسے توحید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، توحید کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ بہار الانوار کے اندر ایک طولانی روایت ہے، کسی دن وہ بحار الانوار کی جلد نمبر 44 جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے وہ مکمل آپ کو سناؤں گا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو، نبیوں کو، اماموں کو آزمائشوں سے گزارا. کسی کو زہر سے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار سے، اور کسی کی تلوار کو زہر میں بجا کے ان کو شہید کیا گیا اپنی توحید بچانے کی خاطر. نواسے پیغمبر نے زیر خنجر سے ہم کو جو پیغام دیا ہے وہ توحید کا پیغام ہے. رضن بقضائک و تسلیما لامرک، خدایا تیرے ہر فیصلے پر حسین کا سر تسلیم خم ہے. لا معبود سواک، یہ توحید کا پیغام ہے. لا معبود سواک، پالنے والے اس کائنات میں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا اہل نہیں ہے. یا غیاث المستغیثین، اور فرماتے تھے کہ خدایا یہ ساری مصیبتیں، یہ کڑیل جوان کی شہادت، یہ بھائی کی یادگار قاسم کی شہادت، اور یہ عباس کی شہادت، اور 6 مہینے کے معصوم کا میرے ہاتھوں پر تڑپنا، یہ ساری مصیبتیں حسین کے لیے اس لیے آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تیری خوشنودی کے لیے یہ سارا ہو رہا ہے. یہ پیغام بھی زیر خنجر دیا ہے، اور یہ پیغام بھی البتہ جناب سکینہ کے ذریعے یہ پیغام حسین نے ہم تک پہنچایا ہے. ہم نے اس پیغام پر عمل کرنا ہے. شیعتی مہما شربت معاذ بن فذکرونی، میرے شیعو جب بھی کوئی ٹھنڈا میٹھا پانی پیو اپنے مظلوم امام کی پیاس کو یاد کرو. او سمعتم بغریب او قتیل فندبونی، اگر تمہیں پتہ چلے کہ کوئی دیار غیر میں کوئی مر گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے، اس کو رونے کے بجائے فندبونی مجھے پکارو. رونے کا لفظ نہیں ہے، یعنی یا حسین اور یا حسین اور یا حسین کر کے پکارا کرو مجھے. پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش میرے شیعو تم عاشور کے دن ہوتے. کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی، میں اپنے ہاتھ میں قرآن کی طرح اپنے ششماہا کو لے کے اشقیا کے سامنے گیا کہ ایک قطرہ تم اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں ڈالو، اس کی تم ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. فابو ان یرحمونی، مگر ان ظالموں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا وبجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی، تم سنو گے میرے شیعو کہ تمہاری امام کی شہادت کے بعد ان کے نازنین بدن پر 10 گھوڑے، 10 گھوڑے ان کی ڈیوٹی لگی تھی، ان کو پامال کیا گیا ہے. تم یہ نہ سمجھنا کہ جنگ کا عالم تھا، کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، اور بے اختیار یہ ستم ہو گیا ہوگا. نہیں، وبجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی، ان ظالموں نے جان بوجھ کے تمہارے امام کے بدن کو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کیا. یہ پیاس کی مصیبت جو ہے وہ ساری زندگی سید سجاد اس کو نہ بھلا سکے. دربار یزید میں جو پہلی مجلس پڑھی سید سجاد نے، اس میں پہلے مصائب پڑھے جس طرح فضائل پڑھے جس طرح ہم فضائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد مصائب پڑھے. میں مسجد امام صادق کے عزاداروں کے سامنے اہل بیت کے خصوصاً امیر المومنین کے فضائل بیان کروں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. مصائب بیان کروں کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس خطیب کا ہے عزادارو جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے، پاؤں میں بیڑیاں، بیڑیوں کے زخموں سے خون ٹپکتا تھا. میں نے مختل کی کتابوں میں پڑھا ہے من عرفنی فقط عرفنی، علی کی بیٹی اور سید سجاد کے ایک ایک خطبے نے بنی امیہ کے 1000 مہینوں کی محنتوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا. تعارف یہی کرایا جا رہا تھا نا کہ حاکم وقت قانونی اسلامی حکمران کے خلاف ایک گروہ نے بغاوت کی تھی، نعوذ باللہ، مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور خواتین کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے. علی کی بیٹی کے ایک جملے نے ان کی کوششوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد اکثر علماء کرام اہل منبر سے آپ خطبہ سنتے ہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین۔ لیکن جناب زینب کبریٰ کے خطبے کا انداز بالکل مختلف تھا، کیا فرمایا؟ والصلاۃ والسلام علی ابی رسول اللہ، خدا کا درود و سلام ہو میرا بابا رسول خدا پر۔ سنو مسلمانوں، میرا کتنا قریب کا رشتہ ہے، ہم کسی باغی گروہ کے خواتین نہیں ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں۔ سید سجاد نے فضائل پڑھے، ہاں، انا ابن مکہ و منا، میں منا اور مکہ کا فرزند ہوں، میں زمزم کا فرزند ہوں، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا۔ فضائل کے بعد اب مصائب پڑے، سجاد نے قاتلین کے مجمع میں یزید کی تلوار سے خون ٹپکتا ہے، فرمایا انا ابن المظلوم ظلمت قتول مقتول ظلما، اس کا بیٹا ہوں جس کو بے جرم و بے خطا ظلم و ستم سے شہید کیا گیا۔ انا ابن المقمم عطشان حتی قضا، اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر تشنا لب شہید کیا گیا۔ مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے امام سجاد، دیکھا ایک مسلمان نے دیکھا وہ اپنے جانور کو ذبح کر رہا تھا، چھری پھیرنے سے پہلے سجاد پر نظر پڑی، جانور کو چھوڑ دیا۔ امام سمجھ گئے کہ میرے لحاظ میں شاید اس نے جانور کو چھوڑ دیا ہے، آگے بڑھے، فرمایا میرے نانک کی شریعت میں حلال گوشت، جانور کا گوشت مسلمان کے لیے حلال ہے، ضرور ذبح کرو، یہ بتاؤ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلاتے ہو؟ فرزند پیغمبر، اس وقت تک ہم چھری نہیں پھیرتے جب تک اس کو پانی سے سیراب نہ کریں۔ کربلا کا رخ کیا، سلام ہو میرے مظلوم بابے پر، مسلمان اپنے جانور کو اس وقت تک ذبح نہیں کرتا جب تک اس کو پانی سے سیراب نہ کریں۔ انا ابن العطشان حتی قضا، اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا۔ آگے ایک جملہ ہے عزادارو، جب تک میں نے خطبہ نہیں پڑھا اپنی آنکھوں سے مصائب میں اس کو میں شامل نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں انا ابن المذبوح من القفا، اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اس کے سر مبارک کو نوک سلام پر بلند کیا گیا، اور آخری جملہ جس کو ساری زندگی نہ بھلا سکے، اور جب کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، شام کا نام لیا تھا، فرماتے ہیں اس کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو، نبی کی نواسیوں کو اور علی کی بیٹیوں کو، جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں بے مقنو چادر پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین و اولادہ المعصومین، خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگار مومنین مومنات کو رزق حلال سے مالا مال فرما، مریضوں کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما، اسرائے امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں، خصوصاً ہمارے جو جوان لاپتہ ہیں انہیں، وہ جہاں بھی ہیں اپنے حفظ امان میں رکھ، انہیں جلد از جلد اور باعزت رہائی نصیب فرما، عطبات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مومنین مومنات عطبات مقدسہ کی زیارات کے آرزو مند ہیں انہیں پہلی فرصت میں زیارات نصیب فرما، ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات امتحانات دے رکھے ہیں یا دے رہے ہیں، یا جنہوں نے بعض جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں، انہیں نمایاں کامیابی نصیب فرما، انہیں ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، جن نے مومنین کے تعاون سے یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت مغفرت فرما اور انہیں محمد و آل محمد کے کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین